الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم محترم حاضرين خواتین و حضرات گزشتہ اتوار بیان نہیں ہو سکا مشیت الہی سے طبیعت کچھ ایسی ناساز ہوئی کہ کھانسی چلی کھانسی کے بعد گلے پر ایسا اثر آیا کہ آواز بالکل بیٹھ گئی اور تین چار پانچ دن تک تو نماز بھی نہیں پڑھا پا رہا تھا مؤذن صاحب ہی نماز پڑھانے کے فرائض انجام دے رہے تھے ہم نے جو یہاں مرد حضرات میں بھی اور ادھر خواتین کی طرف بھی جو نمبر کا اندراج کرایا ہے وہ اسی سہولت کے لیے ہے تاکہ دور سے آنے والے خواتین اور حضرات وہ اگر اس نمبر کو نوٹ کر کے واٹس ایپ کے اندر اپنا اندراج کرا لیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بر وقت کبھی بھی کسی سفر کی وجہ سے کسی نجی مصروفیات کی وجہ سے کبھی خدا نخواستہ طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے بیان کی اگر چھٹی بھی رہتی ہے تو دور سے آنے والے حضرات کو زحمت نہ ہو. اہل علاقہ اہل محلہ وہ تو ہیں اپنے روزمرہ کے اڑوسی پڑوسی تو ان کا تو آنا جانا مسجد میں رہتا ہے لیکن دور سے آنے والے انسان آئے اور پتہ چلے کہ بیان نہیں ہے تو اس کو زحمت ہوتی ہے تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے وہ نمبر یہاں درج کیا ہوا ہے تو آپ حضرات اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اندراج کرا سکتے ہیں تاکہ بر وقت بیان کے ہونے نہ ہونے کی کوئی بھی اطلاع ہوتی ہے تو آپ حضرات تک پہنچتی رہے. میں نے عرض کیا کہ جن حضرات کے پاس وقت ہو تشریف رکھیں تو انشاءاللہ نفع ہی نفع ہوگا. ظاہر ہے کہ یہ محفل اور مجلس اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کی ہوتی ہے, اس میں فرامین مبارکہ احادیث مقدسہ بیان کی جاتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس کے متعلق بات چیت ہوتی ہے, تو یقیناً یہاں کوئی دنیا کی باتیں تو ہوتی نہیں. نیک محفل اور نیک صحبت کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے, دنیا کی حقیقت اس پر کھل جاتی ہے. دنیا سے بے رغبتی ہو آخرت کی طرف رغبت بڑھ جائے, شوق بڑھ جائے اور آخرت کے لیے تیاری بڑھ جائے, یہی ان نیک محافل کی غرض اور روح ہوا کرتی ہے. اور بالخصوص انسان اپنی ذات کی اصلاح کی طرف آمادہ ہو جائے, نیکی بدی اچھائی برائی حق باطل سچ جھوٹ نفع نقصان یہ تمام تر چیزیں انسان کی آگاہی میں آ جاتی ہیں. وقت پر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اچھا کر رہا ہوں برا کر رہا ہوں, نیکی کر رہا ہوں بدی کر رہا ہوں, ثواب کا کام کر رہا ہوں کہ عذاب کا کام کر رہا ہوں. تو یہ نیک محفلوں سے انسان کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جتنی دیر انسان اللہ کے گھر میں اللہ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھتا ہے تو یقیناً وہ وقت اس کے لیے کارآمد ہو ہی گیا. ویسے بھی باہر جا کر انسان کا یہ وقت گزر جائے گا غفلت میں, لا یعنی چیزوں میں, گپ شپ میں, ادھر ادھر گھومنے پھرنے میں. اور کتنا ہی اچھا وقت ہوتا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں انسان گزار دے اللہ کی باتوں میں اللہ کی یادوں میں, اور نیک بندوں کے تذکرے اس میں آ جاتے ہیں, بعض واقعات آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, اغتنم خمسا قبل خمسن, کے پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو. شبابک قبل حرمک, اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. صحتک قبل سقمک, اپنی صحت کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. وغناک قبل فقرک, اپنے مالداری کو, خوشحالی کو, تنگ دستی اور بدحالی کے آنے سے پہلے غنیمت جان لو. و فرمایا کہ شغل کا, اس طرح سے فرمایا نمبر چار کے اوپر کہ اپنی فرصت کو مشغولیت اور مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو. اور نمبر پانچ پہ فرمایا کہ ہاں نمبر چار پہ فرمایا و فراغ کا قبل شغلک, اپنی فرصت کو اپنی فراغت کو مصروفیت کے آنے سے پہلے غنیمت جانو. اور نمبر پانچ پہ فرمایا کہ وہ حیات کا قبل موتی, زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو. تو یہ پانچ بڑی بڑی قیمتی نعمتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں, صحت, جوانی, مالداری, فرصت اور زندگی. اس کی قدر و منزلت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب جوانی ڈھل جائے, بڑھاپا آ جائے, صحت چلی جائے, بیماری آ جائے, مالداری چلی جائے, تنگ دستی آ جائے, فرصت ختم, مصروفیت اور مشغولیت آ جائے اور زندگی کا نظام ختم, موت کی آغوش میں انسان چلا جائے. تو وقت کو قدر و منزلت جاننے والے, وقت کی قدر و قیمت پہچاننے والے اپنے اس وقت کو یقیناً اچھے انداز سے گزار لیتے ہیں تو یہی سرمایہ آخرت بن جاتا ہے. پچھلے مضامین میں بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ ہمیں زندگی جو اللہ پاک نے دی ہے زندگی میں کئی ایک موڑ آتے ہیں، ان موڑ سے گزرتے ہوئے انسان اپنی اصلاح کی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دوستی کر لیتا ہے، اور ان نیک محافل اور مجالس میں بیٹھنے کی برکت سے کوئی کوئی واقعہ ایسا انسان پر دل پہ اثر کر جاتا ہے کہ وہ اس کی کایا پلٹنے کے لیے کرامت ثابت ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم اور تربیت ہے، جمعہ کے دن بھی مضامین چل رہے ہیں جس میں آپ نے فرمایا کہ اپنے اللہ سے لو لگا کے رکھو، اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت تھی، اسی جمعہ میں نے مضمون بیان کیا کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں بیمار ہوا تو تین کام میں کیا کرتا تھا، سب سے پہلے تو رجوع اللہ، کہ اللہ کی طرف سے ہی بیماری اور شفا ملتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ کوئی بھی بیماری دنیا میں اللہ پاک نے ایسی نہیں اتاری جس کی دوا نہ اتاری ہو، البتہ دوا اور شفا ان دونوں کے درمیان ملنے میں تلاش میں وقت لگ جاتا ہے۔ معالج ہو، حکیم ہو، طبیب ہو، ڈاکٹر ہو، وہ اپنے حساب سے مرض کی تشخیص کر کے دوا کو تجویز کر دیتے ہیں، بسا اوقات وہی دوا اس کے لیے کارآمد ثابت ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ دوا ملتے ملتے تھوڑا وقت لگ جاتا ہے۔ کوئی چیز اتنا اس پر رکھنے کے لیے ہاتھ میں لفانے ہو جائے گا۔ تو جس طرح ہر بیماری کے لیے اللہ پاک نے شفا اتاری ہے، تو ساتھ میں اسباب بھی بتائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو فرمایا کہ جب کبھی مجھ پر کوئی بیماری آئی تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلے میں نے اللہ سے لو لگائی کہ بیماری بھی اسی کی طرف سے آئی ہے اور وہی مجھے شفا دے گا، تو سب سے پہلے لو لگائی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب کبھی بھی کوئی مصیبت آ جائے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جانی ہو یا مالی ہو، اللہ میں سے تعلق جوڑو، صبر سے کام لو۔ چراغ جل رہا تھا، تیل ختم ہو گیا، گل ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئی، یا رسول اللہ چراغ گل ہو گیا، ایک چھوٹی سی بات ہے، دوبارہ تیل ڈالیں گے اس میں، آگ کی لو لگائیں گے، دوبارہ روشن ہو جائے گا، یہ کوئی مصیبت ہے جس پر آپ نے انا للہ پڑھی؟ اللہ میں تو فرماتے ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جن لوگوں پر مصیبت پڑتی ہے اور وہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان بندوں پر اللہ کی خصوصی اور عمومی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اولئک هم المهتدون، یہی میرے ہدایت یافتہ بندے ہیں۔ تو اللہ میاں نے تو مصیبت پڑھنے کے اوپر انا للہ پڑھنے کا ہمیں سبق سکھایا ہے، اور آپ نے چراغ گل ہونے پر انا للہ پڑھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تمہارے دل کو ناگوار گزرے وہ مصیبت ہی تو ہے، اس مصیبت پر انا للہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب چراغ گل ہو گیا، اچھی خاصی روشنی تھی، ایک دم سے اندھیرا ہو گیا، جس طرح آج کل رات کو بیٹھے ہوئے روشنی ہی اچانک لائٹ چلی گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون انسان پڑھے گا، اس مصیبت پر صبر بھی کر لیا، اللہ تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا کو پڑھ لیا، اجر و ثواب اس کے دامن میں آ گیا۔ تو مصیبت چھوٹی ہو یا بڑی ہو، فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ میاں سے مدد مانگو نماز کے ذریعے اور صبر سے کام لو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جب کبھی بیماری آئی فوراً دو رکعت نماز نفل اللہ تعالیٰ کے سامنے پڑھی ہے کہ رجوع اللہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے دروازے کو دستک دوں کہ اللہ میں بیمار ہو گیا، مجھے شفا عطا فرما دے۔ اور نمبر دو فرمایا کہ میں نے پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا، کہ آپ نے فرمایا کہ داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج کیا کرو صدقے کے ذریعے سے، تو میں صدقہ دے دیتا ہوں، نمبر دو پر۔ نمبر تین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج معالجہ کا بھی حکم دیا کہ جب بیمار ہو جاؤ تو اپنے علاج کراؤ، دوا لے لو، طبیب کو بتا دو، جو وہ تجویز کریں اس کے مطابق کوئی پرہیز بتائیں اس کے مطابق عمل کرو، جو دوا بتائیں وقت کے اوپر کھاؤ۔ اب یہ چونکہ ہے تدبیر، پہلے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لیا، تعلق جوڑ لیا، اپنی کمزوری اللہ تعالیٰ کے آگے بے بسی رکھ دی، اب وہ سبب اختیار کیا تو اللہ پاک اس سبب میں تاثیر پیدا فرما دیں گے، کہ بندے نے پہلے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے، مجھ سے لو لگائی ہے، مجھ سے دعا مانگی ہے اور صدقہ دے دیا۔ جن صاحب کا مال کسی دریا کے کنارے پر رکھا تھا، موج آئی تھی اور بہا کر لے گئی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ آیا تو آپ نے فرمایا تھا کہ حصنوا اموالکم بالزکا، دعووا مرضاکم بالصدقہ، واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع۔ تین چیزیں آپ نے سکھا دی۔ ہم جیسا کوئی سن لیتا ہے کہ فلاں حادثہ ہو گیا، او ہو شٹ یار، فلاں دھماک، آلتو فالتو دو چار جملے بول دیے، افسوس کا اظہار ہو گیا، اللہ اللہ خیر صلاح۔ آپ کو جب اطلاع ملی کہ ایک صاحب کا مال پانی کی موج اپنے ساتھ بہا کر لے گئی، نقصان ہو گیا، تو آپ نے اس پر اپنی امت کو ایک سبق سکھا دیا، فرمایا کہ حصنوا اموالکم، اپنے مال کو محفوظ کر لو، بالزکاۃ، زکات کی ادائیگی کے ساتھ. نمبر دو پہ فرمایا کہ وداوا مرضاکم بالصدقہ، صدقے کی ادائیگی کے ذریعے اپنے مریضوں کا علاج کیا کرو، صدقہ دو، بیماری ٹل جائے گی. نمبر تین پہ آپ نے فرمایا کہ واستقبلوا امواج البلائی، آنے والی جو بلائیں اور مصیبتوں کی موجیں ہیں، ان کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر تمہاری طرف اگر آگے بڑھ رہا ہے، آ رہا ہے، ان کا سامنا کرو، بدعائی، دعاؤں کے ساتھ، والتضرع، گڑ گڑانے کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، اللہ سے دعاؤں کے ذریعے سد سکندری بیچ میں قائم کر دو، وہ مصیبت تم کو نہیں چھو سکے گی. تو واقعہ ایک ہوا تھا، لیکن تین نصیحتیں آ گئیں. مال کی حفاظت زکات میں ہے، بیماری سے شفا صدقے کی ادائیگی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کے اندر بڑی بڑی مصیبتوں کو ٹالنے اور ہٹالنے کے انتظامات رکھ دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر واقعے سے اپنی امت کو سبق دیا کرتے تھے. ایک دن آپ کا جوتا مبارک یا موزہ تھا چمڑے کا، آپ پہننے کی تیاری میں تھے کہ اتنے میں وہ کوا اٹھا کر لے گیا، سامنے بیٹھا ہوا اوپر کائیں کائیں کر رہا ہے، اور ایک ادھر ایک اس کے منہ میں. آپ پریشان ہیں کہ یہ کیا ہوا، میرا جوتا اٹھا کے لے گئے. اسی حیرانی کے عالم میں کہ اس نے اوپر سے اس کو چھوڑا، جب وہ نیچے گرا، ایسے جب گرا تو اس میں سے دیکھا سانپ کا بچہ سپولیا نکل کے بھاگا، موزی تھا، اس میں گھسا ہوا تھا. اللہ پاک نے کوے کو ذریعہ بنا دیا، آپ کا محافظ بنا کے بھیج دیا کہ اگر آپ بغیر دیکھے اس کو پہن لیتے، ہو سکتا ہے وہ اندر آپ کو بھی نقصان پہنچا دیتا. تو آپ نے اس موقع پر بھی اپنی امت کو سبق دیا. آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالی نے مجھے تو بچا لیا اس سانپ کے نقصان سے، ایک بند جوتا ہے، بند چپل ہے، یا کسی طرح بند وہ چمڑے کے موزے ہیں. تو فرمایا کہ میرے علم میں نہیں تھا، اور یہ اس نے وہاں لے جا کر وہاں سے گرا دیا، اور اللہ پاک نے اس سانپ کی شر سے مجھے بچا لیا. اس پر جو آپ نے تبصرہ کیا، ہم جیسے تو کہتے ہیں اوے ہوئے ہوئے مزہ آ گیا، شکر الحمدللہ میں بچ گیا، اپنے طور پہ دو چار الفاظ کہتے ہیں، لیکن آپ نے اس وقت بھی اپنی امت کو سبق دیا. فرمایا کہ میرے اس امتی نے مجھ سے وفاداری نہیں کی جس نے جوتا جھاڑے بغیر پہن لیا، میرے اس امتی نے مجھ سے وفاداری نہیں کی جس نے جوتا جھاڑے بغیر پہن لیا. حکم یہ ہے کہ جوتا جب رکھا ہو رات کو، خاص طور پہ اندھیرے میں کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی سانپ بچھو، کوئی بھی چھپکلی، کوئی موزی جانور اس میں گھس جائے، مکڑی گھس جائے زہریلی، وہ تو اپنا ٹھکانہ سمجھ کے اس میں گھسی بیٹھی ہے. اب بغیر جھاڑے جب اس میں پاؤں ڈال دیا، اندر وہ کاٹے گا، ڈنک مارے گا، نقصان پہنچائے گا، ہو سکتا ہے کوئی تکلیف پہنچ جائے. آپ نے اس چیز سے بھی سبق سیکھا کہ اللہ تعالی نے اس موزی چیز سے مجھ کو بچایا، لیکن آگے اپنی امت کو ایک سبق دے گئے. فرمایا کہ میرے اس امتی نے مجھ سے وفاداری کا ثبوت نہیں دیا جو جوتا چپل جھاڑے بغیر پہن لے. لباس کے بارے میں بھی حکم دیا، جب رات کو لباس انسان بدل لیتا ہے، گھریلو لباس پہن لیتا ہے، صبح جب دوبارہ اس لباس کو پہنے، فرمایا جھاڑ لو، کوئی اس میں چھپکلی، کوئی کیڑا مکوڑا، کوئی کنکھجورا، اور اس زمانے میں سادے دور میں تو وہ چلتے چلتے بچھو بھی آ رہتے تھے، کہیں سے کوئی سانپ کا سپولیا ہے، کہیں سے جھڑ گیا اس کے اندر بیٹھا ہوا ہو، نقصان پہنچ جائے. تو آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی امت کی سلامتیوں کے درس دیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تربیت یافتہ تھے، ان تین چیزوں کو بتا دیا کہ جب مجھ پر کوئی مصیبت آئی، کوئی بیماری آئی، کوئی آفت، کوئی آزمائش آئی، میں نے تین کام کیے. نمبر ایک، رجوع الی اللہ، نماز کے ذریعے، استعینوا بالصبری والصلاۃ، نماز کے ذریعے اللہ سے رشتہ مضبوط کرو. اور نمبر دو، چونکہ بیماری آئی ہے، وہ بھی ایک مصیبت ہے، اس سے چھٹکارا پانا جلدی چاہیے. تو فرمایا کہ داووا مرضاکم بالصدقہ، اپنے بیماروں کا علاج صدقے کی ادائیگی سے کیا کرو. تو دوسرے نمبر پر اس پہ بھی عمل کرتا ہوں. اور تیسرے مرحلے پر فرمایا کہ میں معالج کے پاس جا کر اپنی دوا، اپنے مرض کی تشخیص اور دوا کی تجویز کرا لاتا ہوں. تو یہ تعلیم اور تربیت ہے کہ آپ نے دین اور دنیا دونوں کے سبق سکھائے ہیں. تو آپ نے حکم دیا کہ اللہ سے لو لگانا سیکھو. ظاہری اسباب بھی ایک لطیفہ ہوا تھا، جوان صحابی تھے، آئے، ایک آدھ دفعہ مانگا، دوسرا آگے پھر مانگا، آپ سمجھ گئے کہ ان کو مانگنے کی عادت پڑ گئی. تو آپ نے پھر ان کو بتایا، فرمایا کہ تمہارے گھر میں کوئی کام کا سامان سے ہٹ کر کوئی اضافی چیزیں ہیں؟ ہاں جی ہاں ہیں، لے آؤ. دیکھو تو کم والے کٹورا، ایک آدھ کوئی چیز اضافی لے آئے. آپ نے فرمایا ہے کوئی جو مجھ سے خریدے؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں خریدتا ہوں. کتنے میں؟ ایک درہم. فرمایا ہے کوئی جو اس سے زیادہ قیمت دے؟ دوسرے نے کہا یا رسول اللہ میں لیتا ہوں. کتنے؟ دو درہم. تو جو زیادہ قیمت آئی آپ نے زیادہ قیمت میں فروخت کر دیا. فرمایا کہ یہ لے جاؤں، اور درہم لیے، درہم لے کے ان صحابی کو دی. فرمایا کہ ایک میں سے اپنے لیے کھانا پینا لے لو، ضرورت لے لو، جس کو تم آئے ہو کہ بھوک لگ رہی ہے، کھانا چاہیے، پینا چاہیے، جو چاہیے نا، اس میں سے جا کے لے لو. اور ایک درہم کا فرمایا کہ جاؤ کلہاڑی لے لو، خریدو بازار سے، اور ایک ڈنڈا لے آؤ، میرے پاس لے کے آؤ، خود مت جوڑو. میں بھیج دیا ان کو، ادھر سے کھانا پینے کا بھی ایک درہم بتا دیا، دوسرے درہم کے اندر فرما دیا کہ اس کے لیے کلہاڑی اور ڈنڈا لے آنا. گئے جا کے وہ کلہاڑی اور ڈنڈا لے کر آ گئے. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے وہ ڈنڈا اس کلہاڑی میں فٹ کیا, ٹھوک دیا, اس کو صحیح سالم کر کے دے دیا. فرمایا یہ لو اب جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کے بیچو, 15 دن تک مجھے شکل مت دکھانا, کام میں لگے رہنا. وہ شخص جو مانگنے کے عادی بن رہے تھے اب ان کو ذریعہ سکھا دیا, قصبے معاش کی طرف جاؤ, اللہ سے لو لگاؤ, ساتھ میں اسباب اختیار کرو, ایسے ہٹ حرام ہو جاؤ گے, منگتے بن جاؤ گے, فقیر اور بھکیاری بن جاؤ گے, عزت نفس مجرو ہوگی, کل کو بالکل انسان اپنی عزت کو بالکل پامال کر کے اعلیٰ درجے کا بھکاری بن جاتا ہے. اس سے مانگا, اس سے مانگا, اس کی منت, اس کی چاپلوسی, اس کی خوشامت, ہوتے ہوتے انسان مہذب فقیر بن جاتا ہے کہ ہر ایک انسان سے بھی جان چھوڑاتا پھرتا ہے. اللہ کی شان یہ کہ جو بندہ جس کثرت سے اسے مانگتا ہے اللہ اس کا اور زیادہ خیال رکھنے والے اور اس کو نوازشات کی بارشوں میں مالا مال فرمانے والے ہیں. حدیث مبارک ہے باقاعدہ, اور فرمایا کہ بندوں کی عادت یہ ہے کہ وہ بندہ ایک دو دفعہ تو دیتا ہے, دوسرا تیسرا کے پھر اکتا جاتا ہے کہ بھائی جاؤ اپنا کام کرو, میں نے تمہارا کوئی ٹھیکہ لیا ہے. وہاں پر بھی یہ ہوا کہ اب ان کی عادت بگڑ رہی تھی, تربیت فرمائی کہ جاؤ یہ کلہاڑی جب آپ کے مبارک ہاتھوں سے آپ نے اس میں ڈنڈا لگایا اور دست مبارک سے ان کو عطا فرما دی, 10-15 دن گزر جانے کے بعد وقت مقررہ کے بعد جب وہ آئے بڑے خوش, یا رسول اللہ آپ کا بڑا شکریہ, آپ نے تو مجھے بڑا زبردست گر سکھا دیا, اب میں بڑے مزے سے جاتا ہوں لکڑیاں وکڑیاں کاٹتا ہوں بازار میں لا کے فروخت کرتا ہوں. اس زمانے میں لکڑیاں یہی ایندھن ہوتی تھی, آج تو گیس آ گئی اور دوسرے قسم کے چولہے آ گئے, قسم قسم کی نعمتوں کی ریل پہل ہے, اور دیہاتوں میں تو اب بھی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں ایندھن کے طور پر. تو وہاں بازار میں لکڑیوں کی مانگ ہوتی تھی, اب وہاں سے جنگل سے لکڑیاں کاٹی آلتو فالتو گٹھڑیاں بنائی لا کے بازار میں بیچی, اب سیٹ صاحب بنتے گئے. فرمایا کہ یا رسول اللہ اس دن کے بعد سے اب تو میں اتنا مالا مال ہو گیا, گھر میں سارا ساز و سامان بھی آ گیا اور اپنے قصبے معاش کے انتظامات بھی ہو گئے, خوب مزے سے کما رہا ہوں, عزت سے کمانا سکھا دیا, مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے, فقیر بھکاری بن کر پھرتے رہو گے, لالچی بنو گے, اس پہ نظر گاڑو اس پہ نظر گاڑو, اس سے بہتر ہے کہ خود اپنی محنت. تو آپ نے دونوں چیزیں سکھائی ہیں, اللہ سے لو لگا کے تعلق جوڑو, اس سے مانگو, اس کے دروازے کو دستک دو, اپنی مجبوری اور کمزوری اس کے آگے رکھو, اور ساتھ میں توکل کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ, اللہ کی ذات پر بھروسے کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرو. نوکری ہے, ملازمت ہے, کوئی بھی انسان کا ہنر اور پیشہ ہے, جس لائن کے اندر وہ اپنے آپ کو پیش کر کے اپنا کسب معاش رزق حلال کما سکتا ہے. طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ, فرمایا کہ دیگر فرائض کے ساتھ ساتھ روزی جو حلال اور پاکیزہ ہو اس کا کمانا بھی ایک فریضہ ہے, ایک عبادت کا حصہ ہے. بہترین درہم و دینار روپیہ پیسہ انسان کا وہ ہے جو لاتا ہے حلال اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے, آخرت میں اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا صدقے کی ادائیگی کا. تو اس لحاظ سے فرمایا کہ اللہ سے لو لگانا سیکھو, اسی لو لگانے کے طریقوں میں ایک طریقہ آپ نے سکھایا نماز حاجت کا. فرمایا کہ جب کبھی کوئی ضرورت پیش آ جائے کسی انسان کی انسان سے یا انسان کی اللہ تعالیٰ سے کوئی ضرورت پیش آ جائے کہ اللہ میاں سے کوئی اپنی مراد چاہیے, تو فرمایا اچھے طریقے سے اہتمام سے وضو کیا کرو, پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو, نفل کے بعد دعائے حاجت پڑھا کرو. لوگ اس وظیفے کو بہت ہلکا لیتے ہیں, صرف 2 رکعت نفل پڑھ لی نماز حاجت کی اور دعا کا نام و نشان نہیں. اصل چیز تو یہ ہے کہ پہلے وضو بنا لو اچھا اہتمام سے اور 2 رکعت پڑھ لی, اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ لیا, اب جو لبے لباب اور مقصد ہے وہ دعائیں حاجت ہے. چھوٹی سی دعا جمعہ کے دن بھی مضمون میں نے بیان کیا کہ اتنا کام کا نسخہ ہے, اتنا بھاری بھرکم وزندار چیز ہے, اب وہ دعا پیش کرنی ہے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب العرش العظیم, والحمد للہ رب العالمین, اسألوک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم, لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین. یہ دعا پیش کر دی. اب اگر مزید بھی چاہے اپنے الفاظ میں, اپنے انداز میں, اپنی زبان میں اپنی ضروریات اور پیش کر دے, یا اللہ فلاں فلاں ضروریات ہیں, فلاں کام ہے, فلاں مقصد ہے, فلاں چیز چاہتا ہوں, فلاں چیز چاہتی ہوں, جو چیز بھی اللہ کے آگے دل کھول کے رکھ دے. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور اس کی یہ مراد پوری فرما دیں گے, چاہے وہ بندے کی بندے سے ہو, چاہے بندے کی اللہ سے ہو, اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں. جمعہ کے دن چونکہ میں نے مضمون عرض کیا تازہ دم ابھی سے, جمعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین پر بارش نہیں ہوئی اور جو کسان اور کاشتکار آیا کہا کہ خشک سالی ہے اور درخت جل لیں, اچھا بیٹھو, وضو بنایا, نماز پڑھی, نماز حاجت, دعائیں مانگی اللہ میاں سے, فرمایا جاؤ دیکھو آئے بادل, آئے نہیں آئے, 2-3-4 مرتبہ یہ عمل دہرایا حتیٰ کہ بادل آیا پرندے کے پر کے برابر اور اسے چھا گیا اور بارش برسا کے گیا. فرمایا جاؤ اس کی حدود اربع دیکھ کر آؤ کہاں کہاں تک برسا, معلوم ہوا کہ صرف انہی کی زمین پہ برس کے چلا گیا.
یہ ہوتا ہے اللہ سے منوانا. بندے کی اللہ پر ایسی نظر ہے، نگاہ ہے، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. جو اللہ ظاہری اسباب کے ذریعے سے ہمیں نعمتوں سے مالا مال کیے ہوئے ہیں، وہ غیب کے خزانوں سے بندوں کی لاج اس طرح بھی رکھتے ہیں کہ بندہ ہے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، چار دفعہ نمازیں پڑھ پڑھ کے میرے دربار کو، میرے دروازے کو کھٹکھٹا رہا ہے. ضربیں کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا، گو نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا. کھولیں وہ یا نہ کھولیں در، اس پہ ہو کیوں تیری نظر، تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. اللہ سے لو لگائی ہوئی ہے، رجوع اللہ رکھ لیا اور دوستی اور تعلق مضبوط ہے. اللہ میاں کی دوستی تو اتنی پیاری چیز ہے کہ جب بندے کا تعلق اللہ میاں سے جڑ جاتا ہے، دوستی مضبوط اور پکی ہو جاتی ہے، من مانگے اللہ پاک عطا فرماتے ہیں. ومن یتق اللہ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور محتاط زندگی بسر کرتا ہے، خود بخود یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے اس کو اللہ پاک روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. کہ ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے اس انداز سے پورا کراتے ہیں جہاں سے اس کا تصور نہیں ہوتا. ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتے ہیں. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے اس کو روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوتا. تو دنیا کے اندر اللہ پاک نے بندوں کے لیے وعدے فرمائے ہیں کہ میرے ذات کے اوپر بھروسہ رکھو، اعتماد رکھو، دعاؤں کا التزام رکھو. ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو، یقین کے ساتھ مانگو کہ اللہ پاک نے دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا. وہ رب سچا ہے، اس کے وعدے پکے ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کے وعدے کبھی کچے نہیں ہوتے. سچے اللہ کے وعدے بڑے پکے ہیں. خود فرما رہے ہیں، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، پروردگار فرمانے کہ مانگو میں دوں گا، وہ وعدہ فرمائے. اور پھر انسان سوچے پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ملے گا نہیں ملے گا، قبول ہوا کہ نہیں ہوا، ایسے ویسے فلاں ڈھمانگ، جیسا گمان رکھے گا پھر ویسے اس کا نتیجہ مرتب ہوگا. یقین کامل ہو، شرائط پوری ہو، کہ زبان صاف ہو، لقمہ حلال کا ہو، پھر بندہ اللہ کے آگے جب ہاتھ اٹھاتا ہے، دس بدعا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی مرادیں پوری فرما دیتے ہیں. دنیا بھی عطا فرماتے ہیں، دین بھی عطا فرماتے ہیں. میں نے جمعہ کے دن عرض کیا تھا، اللہ پاک نے بڑا پیارا مضمون بیان فرمایا. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، دیکھو تمہیں ہم ایک کبیرہ گناہ بتا دیے، چوری، زنا، شراب، ڈاکہ اور تہمت، جادو، اسی طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی، نمازوں کا چھوڑنا، عبادات سے دور ہونا، غفلت کی زندگی، اسی طرح امانت میں خیانت، دھوکے دہی، فراڈ، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں بڑے بڑے، سارے اللہ پاک نے کھول کے بیان فرما دیا. غیبت نہ کرنا، چغلی مت کرنا، بد نظری مت کرنا، کسی کے دل آزاری مت کرنا، کسی کا ستانا مت، حق تلفی مت کرنا، اللہ کے اور بندوں کی ساری چیزیں بتا دی. بعض فرماتے ہیں یہ کبیرہ گناہ سات ہیں، بعض فرماتے ہیں دس ہیں، بعض نے فرمایا بیس، بعض نے فرمایا سو تک ان کی انتہا ہے. سو تک بڑے بڑے تمام پہلوؤں کو جمع کیا تو سو تک بھی ان کی تعداد پہنچ جاتی ہے. ان کبیرہ گناہوں سے تم بچ جاؤ. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن گناہوں سے ہم نے تم کو منع کر دیا تم ان سے بچ جاؤ. نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہوں کا ہم خود ہی کفارہ کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، تمہیں بڑے عزت کے مقام میں داخل فرمائیں گے. دنیا میں بھی عزت، سربلندی، شانبان نصیب ہوگی، سادہ زندگی میں بڑا معزز، پرسکون زندگی بسر کر رہا ہوگا، بے فکری والی. اور آخرت کے تو وعدے اتنے پیارے، وتلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، یہ جنت تمہاری وراثت کے اندر تیار رکھی ہے، تم ہی تو اس کے وارث ہو، تمہاری اس محنت کے نتیجے میں جو اعمال تم انجام دے کر آئے ہو. تو اللہ سے تعلق مضبوط ہو، زندگی صاف ستھری ہو، اعمال انسان کے اچھے ہوں اور اخلاق صاف ستھرے ہوں، اس کے ساتھ ساتھ معاملات کا صاف ہو، کسی کے حق تلفی اپنے ذمے نہ ہو. بندہ اللہ کے حق تلف کر جاتا ہے جب کبھی اس کے دل پر چوٹ لگتی ہے، اور سعادت کے لمحات آتے ہیں، رمضان نصیب ہوئے، کوئی شب قدر مل گئی، حج عمرے کی سعادتوں میں بیت اللہ شریف چلا گیا، مدینہ منورہ کی زیارت تھی، کوئی دل پر ایک جھٹکا لگا، کوئی رویا، چیخا چلایا، فریاد کی، آہو زاری کی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے تمام وہ حقوق جو بندے نے تلف کیے تھے لمحوں میں معاف فرما دیتے ہیں. گھر بیٹھے ہی بستر پر پڑا ہوا ہے لیکن نادم ہو کر دو آنسو بہا دیے، تکیہ بھگو دیا، گناہ معاف ہے. لیکن بندوں کے جو حق تلف کرتا ہے وہ معاف نہیں ہوتے. فرمایا کہ یہ بڑے خطرناک ہے، کیونکہ کسی کو ستایا، کسی کی غیبت کی، کسی کا حق مارا، کسی کو یہ کیا وہ کیا، دسیوں گنا، اب وہاں توبہ بھی کرے گا کچھ معاف نہیں ہوگا. بندوں کے حق ہیں، اب بندوں کے حقوق سے نمٹنا آسان نہیں ہے. قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ فرما دیں گے، آمنا سامنا کرا دیں گے، تم آپس میں تم جانا، تمہارا کام جانے، میرے حقوق تھے وہ تو میں نے تمہیں معاف کر دیے، لیکن جو تم نے حق تلفیاں کی ہیں پڑوسیوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، امانت میں جو خیانت کی، تاجر لوگ تجارت کے دوران کس قدر فراڈ کرتے ہیں، اور جہاں کہیں جس کا بس چلتا ہے رشوت خوری ہے، سود خوری کے بازار عام ہیں، ڈنڈی مارنا اور نقلی کو اصلی بنا کر بیچ دینا، کم کو زیادہ بنا کر فروخت کر دینا، کس قدر جال سازیاں عام ہیں، دھوکہ دہی عام ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آخرت میں وبال جان بنیں گی۔ فرمایا کہ ہاں بھائی تم دونوں نے آپس میں حق تلفی کی تھی، اب معاملہ نمٹاؤ۔ اور وہاں تو ذرے ذرے کے پیچھے انسان جان دے دے گا، کوئی کسی کو نہیں بخشے گا، وہاں جان چھڑانا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لحاظ سے انسان کی زندگی صفا ستھری ہو اور الجھنوں سے دور ہو، پاک ہو، معاملہ صاف ستھرے ہوں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان گناہوں سے بچ جاؤ جن سے ہم نے تم کو منع کر دیا، نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے موٹے گناہ تو تمہارے ہم بغیر کس کچھ مانگے ہی معاف فرما دیں گے اور تمہیں عزتوں کے مقام میں داخل فرمائیں گے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں بدی کو بہا کر لے جاتی ہیں۔ نہر کا پانی جاری ساری ہو، کوئی کوڑا کرکٹ لا کے اس میں ڈال دیا جائے، منٹوں میں بہ کر کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، اور وہی صاف شفاف جگہ۔ تو نیکی تو بدی کو بہانے کے لیے اللہ پاک نے رکھی ہے، لیکن ساتھ میں شرط یہ کہ انسان کی زندگی، اس کی نیت، اس کے عقائد، اس کے اعمال، سب چیزیں سدھری ہوئی ہوں، عقائد میں پختہ ہو، کوئی شرک نہ ہو، دور دور بھی کہیں بدعت، خرافات، رسم و رواج، واہیات کے اندر مبتلا نہ ہو۔ پھر اعمال کے اندر جو جو عمل اللہ پاک نے ذمہ داری بنا کر لگائے ہیں نا، ان کو پابندی سے انجام دیتا ہو، وقت پر نبھاتا ہو، مجبوری ہو اللہ پاک نے بھی رخصت دی ہے، بیمار ہو گئے رخصت مل جاتی ہے، چھوٹ نہیں ہے لیکن رخصت ہے، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، نماز بیٹھ کر پڑھ لو، بیمار ہو گئے رمضان کا روزے چھوڑ دو، نہیں رکھو، ابھی کھاؤ پیو آرام سے، دوا بھی کھاؤ، آرام بھی کرو، خوراک بھی کھاؤ، بعد کے دنوں میں آرام سے رکھ لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواتین کی تو ویسے بھی ہر مہینے کو چھٹیاں آتی ہیں، فرماتی ہیں ہم انتظار کرتے تھے سردی کے موسم کا، سردی کا موسم آیا، ٹھنڈے ٹھنڈے دن، چھوٹے چھوٹے دن، پھر ہم اپنی قضا روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ تو بندہ اگر بیمار ہو جائے، نمازیں اللہ پاک نے فرما دیا کہ کھڑے نہیں، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھو، آرام سے، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، سہولت دے دی، نرمی دی ہے، اور روزہ ہے چھوڑ دو، سفر ہے تو ابھی چھوڑ دو، مت رکھو، آرام سے جاؤ سہولت سے سفر کے بعد کے دنوں میں، آرام سے گھر میں ہو گے، چین سکون سے، موقع اور موسم مناسب ہوگا، پھر رکھ لینا۔ عبادات کے اندر اللہ پاک نے چھوٹ دی ہے، نرمی دی ہے، بندوں کے اوپر مہربانی۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کتنا پیارا جملہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جہاں فرمایا کہ جب تم مریض ہو، وان کنتم مرضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر تم بیمار ہو جاؤ یا سفر پر ہو تو یہ روزے فی الحال چھوڑ دو، بعد کے دنوں میں تعداد پوری کر لینا۔ 20-22 روزے رکھ لیے تھے، 8-10 رہ گئے تھے، بعد کے دنوں میں 8-10 کر کے پورا مہینہ پورا کر لینا۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے سہولت چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے پہ مشقت اور تنگی نہیں چاہتے۔ یمن بھیج رہے تھے حضرت معاذ کو، حضرت ابو موسیٰ اشعری کو، فرمایا یسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، جا کر نرمی کا پہلو اختیار کرنا، خوب خوشخبریاں سنانا، بشارتیں دینا، اور نرمی کا پہلو رکھنا، سختیاں مت کرنا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ تو عبادات اللہ پاک نے آسان رکھی، اپنی دوستی، اپنا تعلق آسان رکھا، لمحوں کے اندر گناہگار اللہ کا نیکوکار بن جاتا ہے، اور خدا نہ خواستہ تکبر و گھمنڈ ہو، لمحوں کے اندر یہی نیکوکار بدکار بن جاتا ہے، نہ قدرہ ہو نہ شکرہ ہو تو بسا اوقات اس کی بھی نا قدری، اس کی بے قدری کا سبب بن جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو واقعہ مشہور ہے، جا رہے تھے، کئی بار میں آپ کو سنا چکا سبق، چونکہ دہرانے سے پختہ اور پکا ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن میں مضمون میں نے بیان کیا تو ہمارے ایک دوست تھے، بعد میں اسے بات چیت میں کہا کہ آپ جو باتیں بتاتے میں بھول جاتا ہوں، تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے یہ باتیں وقت پر یاد آتی ہیں، یہ دل دماغ میں سنی ہوئی باتیں موقع پر یاد آتی ہیں کہ ہاں یار وہ فلاں بات فلاں موقع پر سنی تھی، تو میں یہ صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، اچھا کر رہا ہوں کہ برا کر رہا ہوں، یہ چیز میرے نفع کی کہ نقصان کی ہے۔ بندے کو اس وقت وہ بات یاد آتی ہے اور نصیحت کام کی ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی محفل اور مجلس میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ میں بھی چونکہ لکھائی میں تھوڑا سست تھا، کمزور تھا، ہاتھ تیز نہیں چلتا، دوسرے حضرات تھے وہ تیز تیز لکھ لیا کرتے تھے حضرت ساری باتیں ملفوظات۔ تو ایک دن میں نے حضرت تھانوی سے عرض کیا، حضرت مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت اور لوگ تو تیز ہیں، ساری باتیں نوٹ کر لیتے ہیں، اس زمانے میں تو ظاہر ہے یہی تحریر کا دور ہوتا تھا، ٹیپ ریکارڈ کے دور بھی اس وقت شروع ہوا تھا، چند ایک ایسے آپ کے مضامین ہیں جو باقاعدہ حضرت تھانوی کے مضامین ملفوظات وہ ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹوں میں تھے، ریکارڈ اس زمانے میں جو آتا تھا، تو اس میں چند ان کے مضامین اب بھی ملتے ہیں، لیکن وہ اتنا عام نہیں تھا وہ سلسلہ۔ تو اپنے جب شکایت رکھی گئی ہے، حضرت میں تو محفوظ نہیں کر پاتا، اس کے لیے میں کیا کروں، مجھے تو بات یاد نہیں رہتی، تو حضرت نے فرمایا کہ بس توجہ اور دھیان سے سنا کرو، وقت کے اوپر خود ہی اللہ تعالیٰ یاد دلا دیں گے، وہ ذخیرہ محفوظ ہوتا رہتا ہے، قطرے قطرے سے دریا بنتا رہتا ہے، تربیت ہوتی رہتی ہے، رنگ چڑھتا رہتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ وہ نیک صحبت، نیک محفل، کہیں نہ کہیں کی سنی ہوئی بات موقع پر یاد آ جاتی ایک دم سے، وہ تازہ ہو جاتی کہ ہاں فلاں موقع پر میں نے یہ بات سنی تھی، اب مجھے آگے کیا کرنا ہے. وہ تربیت اللہ پاک اس موقع پہ بندے کی تازہ کر دیتے ہیں. اس لحاظ سے
ہمارے درس میں بھی کئی ایک چیزیں مقرر آتی رہتی ہیں، لیکن اس میں تازگی آ جاتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو جا رہے تھے، ساتھ میں ان کے حواری تھے، اور ساتھ میں اوپر ٹیلے پر ایک چور چکار بیٹھا تھا لچل فنگا سا، اس نے دیکھ کے بڑی حسرت بھرے انداز سے دیکھا، یار کتنے خوش نصیب لوگ ہیں، نیک بخت جانے والے، ساتھ جانے والا بھی نیک بخت، وقت کے پیغمبر اور ان کے ساتھ چلنے والا ان کا خادم، کتنے مبارک لوگ ہیں، اور میں گنہگار، چور، ڈاکو، لٹیرا، گنڈا، بدماش، معاشرے میں جس کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، کتنے مبارک لوگ ہیں، چلو تھوڑی دیر میں بھی ساتھ چلتا ہوں. وہ بھی اتر کا ساتھ چلا آیا. یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. بڑا مبارک چور تھا وہ، جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفاقت میں چلنا نصیب ہو گیا. یہ فخر تو حاصل ہے برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں. تو جب وہ ساتھ چلنے لگا تو حواری جو حضرت عیسیٰ کے جو خادم خاص تھا، اس نے کنکیوں سے دیکھا، تھوڑی نفرت اور کدورت بھری نظر سے کہ یہ چور ہمارے ساتھ کہاں آ گیا. بس یہ نفرت اور کدورت اور یہ گراوٹ کی نظر اس کی ساری محنت پر پانی پھیر گئی. حضرت جبریل امین کو اللہ میاں نے بھیج دیا، فرمایا کہ حضرت آپ کے ساتھ ساتھ دو افراد چلنے ہیں، ایک آپ کا حواری اور ایک ہمارا چور، ان دونوں کو آپ بتا دیں کہ دونوں کا حساب پچھلا سارا صاف ہو چکا. اس کی نفرت بھری نظر یہ ہمارے نظروں سے گرا گئی. اس نے جو نفرت سے دیکھا کہ یہ ہم نیک لوگ اور یہ غنڈہ بدماش ہمارے ساتھ کہاں سے آ گیا، اس کی نفرت اور کدورت بھری نظر اس کی ساری محنت پر پانی پھیر گئی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز پر بلند مت کرنا، اونچی آواز سے بات مت کرنا، ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ وہ بیدبی کے زمرے میں آ جائے اور تمہارے سارے اعمال راک ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے اور تم بڑے خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ بڑے اعمال ہیں، حالانکہ تم نے بیدبی کا ارتکاب کر لیا، اونچی آواز سے بات کر لی، تمہاری ساری محنت پر پانی پھر جائے گا لمحوں کے اندر، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. وہ ایک حال وہاں پر ہوا. وہ نفرت اور تکبر اور وہ عبادت کا گھمنڈ اور اپنا احساس برتری کہ ہم لوگ نیک لوگ اور یہ بدکار ہمارے ساتھ کہاں سے آیا، فرمایا کہ یہ اس کی یہ تکبرانہ نظر اس کو گرا گئی. اور وہ جس محبت سے ساتھ چلا ہے، عظمت و تقدس اور احترام کے ساتھ کہ چلو میں بھی دو چار قدم نیک لوگوں کے ساتھ چل لوں، اس کی یہ عظمت و تقدس اور ادب اور احترام اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو دھلوا گیا. اب دونوں کا حساب صاف ہے، بولے کہ نئے سرے سے اب آگے محنت کریں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی حکایات کا یہ ایک معروف اور مشہور ہے. حضرت مفتی عبد الرؤف صاحب سکھروی دامت برکاتہم العالیہ اپنے اصلاحی بیان میں ایک واقعہ نقل فرما رہے تھے، بڑا کام کا ہے، جس میں دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے. دنیا کی حقیقت سے متعلق ہمارا مضمون چل بھی رہا ہے جمعے کے دن، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی حقیقت کو کھول کے بیان فرمایا کہ دنیا سے دھوکہ مت کھانا، یہ چمک دمک، رونقیں، زرق برق دنیا تمہیں اپنے اندر، اپنی جھلملاٹ کے اندر گرفتار کر کے آخرت سے دھوکے میں نہ ڈال دے. فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے. جب دنیا کی محبت انسان کے دل میں رچ بس جائے، زن زر زمین، اسی کا انسان متوالا ہو جائے کہ عورتوں کا دل دادا ہو، سونا چاندی روپیہ پیسہ یہی اس کا متوالا ہو، اور زمین، پلاٹ، فیکٹریاں، کارخانے، اس کے بعد یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں، بس اپنے بنانے میں لگا ہوا ہے. تو فرمایا کہ زن زر زمین، یہ تین چیزیں تو ہیں موٹی موٹی، اس کے علاوہ بے شمار دنیا کی چمک دمک زرق برق دنیا آتی ہے اور انسان کو اپنے اندر اپنے جال میں گھیرتی ہے. تو فرمایا کہ حب الدنیا، اگر دنیا کی محبت کسی کے اندر رچ بس گئی نا، رأس کل خطیئہ، ساری برائیوں کی جڑیں اس میں آ گئیں، اب وہ ہر چیز کو پامال کرے گا، اس دنیا کی محبت کے اندر اندھا ہو جائے گا اور ہر کچھ کر گزرے گا. یہ جو ہم دیکھتے ہیں حلال حرام جائز ناجائز کی تمیزیں جو مٹ جاتی ہیں، انسان کی عقل مسخ ہو جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتے ہیں، رشوت کھا کھا کے، سود کے بازار گرم کر کر کے، لوگوں کے حق تلف کر کر کے، حق مار مار کے، اور اس کے بعد پھر اوپر سے وہ باتیں بھی ایسی بناتے ہیں، واقعتاً لگتا ہے کہ ان کے اندر دل نہیں پتھر ہیں. عوام کا پیسہ کھانے والے، کتنے بڑے 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 بول بولنے والے، پتہ چلتا ہے واقعی یہ کس قدر ان کے دل سیاہ ہو چکے کہ عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کے بجائے نمک میرے چھڑکتے ہیں وقت آنے پر. کیوں دل سیاہ ہو چکے؟ قوم کا درد اور قوم کی، کبھی ان کے اوپر وہ گزری نہیں کہ قوم کن حالات سے گزر رہی ہے،
قوم کا پیسہ کھانے والے، عوام کا پیسہ کھانے والے، یا آپس میں حق تلفیاں کرنے والے، اس قدر انسان سرکش ہو جاتا ہے اور اس پیسے کا اتنا متوالا ہو جاتا ہے، بالکل اندھا بنا ہوتا ہے۔ یہ چور ڈاکو جو آیا وقت جانے لے لیتے ہیں، معصوم جانے ناحق قتل کرتے ہیں، کیوں؟ ان کے نزدیک 2-4 ہزار کی وہ چیز زیادہ عزیز ہے بنسبت ایک مومن مسلمان کی جان کے۔ فائر کر جاتے ہیں، اگلے کے زخم لگ گئے، وہ بیچارہ مہینوں اسپتال میں پڑا ہوا ہے، معذور ہو گیا، بعض دفعہ فائر لگا جان سے چلا گیا، گھر اجڑ گئے، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے یتیم ہو گئے، بیوہ ہو گئی، اور گھر کا کفیل بیچارہ چلا گیا، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کیوں؟ دنیا کے متوالے ہیں۔ دنیا ایسی مزین ہو کر آئی کہ 4 پیسے کے لیے کسی کی مفت میں جان لینی پڑ جائے تو لے لو۔ کسی کی موٹر سائیکل چھینی، کسی کی گاڑی چھینی، کسی کا موبائل چھینا، کسی کا پرس چھینا، ظلم و زیادتی۔ یہ کب؟ جب دنیا کی محبت رچ بس گئی۔ نام آتا ہے کہ بے روزگاری عام ہے، فلاں ہے، دماغ کچھ بھی نہیں، یہ تو اصل غنڈے ہیں جو دندناتے پھرتے ہیں، ورنہ تو بے روزگار تو بےچارے سفید پوش فاقہ کر کر کے گزارے کر لیتے ہیں، زندگیاں کاٹ جاتے ہیں کرایہ کے گھروں میں، ادھر سے ادھر رلنے رلانے میں، کسی مہینے کرایہ ہے، کسی مہینے نہیں ہے۔ کس طریقے سے فقر و فاقے برداشت کر کے غربت و افلاس کے اندر، بے روزگاری کے اندر بھی لوگ اپنی زندگیاں کاٹ لیتے ہیں۔ ان میں تو کبھی کوئی چور ڈاکو پیدا نہیں ہوا، یہ تو پیشہ ور ڈاکو، چور، لٹیرے جو ایمان سے محروم ہیں، دنیا ہی ان کی متوالا اور دنیا ہی کے دل دادا طریقے طریقے سے کہاں کہاں سے کس طرح دل دکھاتے ہیں۔ چوریاں ہو رہی ہیں، لوٹ مار ہو رہی ہے، غارت گری مچ رہی ہے، اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے، قبضے ہو رہے ہیں، غصب ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ کوئی عورت کے پیچھے کتنے کہاں کہاں عشق و محبت کے اندر کتنے کتنی وارداتیں ہو جاتی ہیں، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، اور روپیہ پیسہ اس میں تو مہذب دنیا بڑی چور بنی ہوئی ہے۔ پیسے کے پیچھے تو بڑے بڑے مالدار دیکھو تو اس قدر تجوریوں کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن ان کی ہرس و ہوس پوری نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 وادیاں بھی اگر سونے کی مل جائیں، تیسری کی وہ تمنا اور آرزو کرے گا۔ یہ حقیقت نظر آتی ہے آج، بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، جاگیردار ہیں، بڑے بڑے وڈیرے ہیں، زمینوں کی زمینیں ہیں، املاک کی املاک ہیں، لیکن ان کی ہرس و ہوس ختم نہیں ہوتی، پھر بھی وہ غاصبانہ انداز میں لوٹنے میں سمیٹنے میں لگے ہوئے۔ کیوں؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، مزید سے مزید، مزید سے مزید۔ فرمایا کہ 2 مل جائیں تو تیسری کی آرزو کرے گا، تیسری بھی وادی مل گئی، چوتھی کی مزید سے مزید، مزید سے مزید، حتیٰ کہ فرمایا کہ اس کی اس بھوک کو، اس حرص و حوث کو قبر کی مٹی بھرے گی، قبر میں جا کے پڑ جائے گا، وہاں جب گلے گا سڑے گا، اب اس کی حرص و حوث ختم ہوگی، اب ہوش ٹھکانے آئیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب انسان دنیا کا متوالا، دنیا کا دل دادا ہو جاتا ہے اور دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے تو دنیا اس کو پھر ایسا گھیرتی ہے، اپنے شکنجے میں جکڑتی ہے۔ جب آپ جا رہے تھے، معراج میں سفر چل رہا تھا، مختلف چیزیں اللہ پاک نے آپ کو مشاہدہ کرائیں، ایک سڑی ہوئی شکل کی چمڑ بالکل مرجھائی ہوئی بڑھیا یک کے بعد دیگر آپ کے آگے آتی رہی، آپ کو روکنے کی کوشش کرتی رہی، اور حضرت جبریل فرماتے رہے چلتے رہیں، چلتے رہیں، رکنا نہیں ہے، رکنا نہیں ہے، چلتے رہے۔ بعد میں بتایا، جانا پہچانا آپ نے کون تھی یہ چرمرائی ہوئی شکل کی بڑھیا جو بار بار آپ کے سامنے آ کے روکنا نہیں، بتایا کہ دنیا تھی، آپ کو روکنا چاہتی تھی، ورغلانا چاہتی تھی، اس کی اصل شکل اللہ پاک نے آپ کو دکھائی۔ تو اس کی حقیقت حضور نے کھولی۔ ایک دن جا رہے تھے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 2-4 ہم ساتھ میں تھے، آپ گزرے، دیکھا بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا، تو اس مرے ہوئے بکری کے بچے کو دیکھ کر آپ نے ایک سبق دیا۔ فرمایا کہ ہے تم میں سے کوئی یہ بکری کا بچہ مجھ سے 1 درہم میں خریدے؟ کہا یا رسول اللہ، درہم تو بڑی چیز ہے، ہم تو مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں، گلا سڑا، تعفن، بدبو، مکھیاں بھنک رہی ہیں، پھول رہے، پھٹ رہے، اور کان وان بھی اس کا کٹا ہوا تھا کچھ۔ کہا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس کو نہیں لینا تھا، یہ عیب دار ہے، اب مرا ہوا سڑا ہوا ہو رہا ہے، اس کو کون لے گا؟ جب آپ نے یہ سبق سکھا دیا، بتا دیا کہ کوئی اس کو لینے پر آمادہ نہیں ہے، فرمایا کہ دنیا کی حقیقت اللہ کے نزدیک اس سے بھی کمتر ہے۔ جس طرح آج تمہارے نزدیک یہ بکری کا بچہ، اس کی کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قدر و منزلت نہیں ہے، کوئی مفت میں بھی لینے کو تیار نہیں، فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت بھی اس سے کمتر ہے۔ آپ نے حقیقت کھولی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی ایک معاملات ایسے ہیں جس میں دنیا کے دھوکوں سے اللہ پاک نے بندوں کو چوکنا کیا۔ قل متاع الدنیا قلیل، آپ بتا دیجئے کہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی وہ تقوی والوں کے لیے بہت بہترین گھر ہے۔ ایک جگہ فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا، تمہاری محنت کا، تمہاری عبادات کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ, جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, فقط فاز, کامیاب اور کامران ہے, بامراد ہو گیا, منزل اس کو مل گئی. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور, اور دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے. تن من اپنا خون کیا تب نگری ایک بسائی تھی, جاتے ہوئے جو لوٹ کے دیکھا ایک ایک اینٹ پرائی تھی. ہر چیز انسان پیچھے چھوڑ جاتا ہے, یہ دنیا کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی. جس دنیا کو سجانے بنانے میں انسان جوانی کو کھپا کر بڑھاپے میں داخل ہو جاتا ہے, میرا پیسہ, میرا گھر, میری گاڑی, میرا کوٹھی, میرا کارخانہ, میرا کاروبار, کرتے 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 یہی دنیا خالی ہاتھ کر کے اس کو من من مٹی کے نیچے دبا کر آ جاتی ہے, ساری دنیا پیچھے رہ جاتی ہے. جتنی زیادہ دنیا چھوڑ کے جاتا ہے اتنی زیادہ پیچھے جھگڑے بھی بڑے بڑے کھڑے ہوتے ہیں. اس لحاظ سے آپ نے دنیا کی حقیقت کھول دی. تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی چکا چوند اور اس کی رونقوں میں, رانائیوں میں رہ کر دھوکے میں پڑنے والا, قرآن کریم اللہ پاک نے بتا دیا کہ ہم نے دنیا کو مزین, آراستہ, خوبصورت, سجاوٹ, بناوٹ والا کیوں بنایا؟ انا جعلنا ما علی الارض زینت لها لنبلوهم ایہم احسن عملا, ہم نے زینت بخشی زمین کو خوب طرح طرح کی نعمتوں سے اس کو مالا مال فرمایا, انسان کے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دیا, انسان کو اپنی عبادت کے لیے تابے دار بنایا. کئی جگہ فرمایا کہ ہم نے بر و بحر, زمین اور آسمان, چاند, سورج, ستارے, ساری ہوائیں, فضائیں, خلا, سب کچھ تمہارے لیے تابے دار بنا دیا, تمہارے مطابق چلا دیا. زمین ہے, چاند, سورج ہے, نظام یہ فلکیات ہے, ہر چیز انسان کے لیے مسخر ہے. چاند, سورج, سب انسان کے لیے فائدے میں اللہ نے لگا دیے. فرمایا پوری کائنات ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہے اور تمہیں ہم نے اپنی بندگی کے لیے بنایا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, جنات اور انسان کو ہم نے بندگی کے لیے, اپنی عبادت کے لیے بنایا کہ تم ہماری تابع داری کے مطابق زندگی بسر کرو, کھاؤ خوب, کلو واشربو, مزے سے کھاؤ, مزے سے پیو, ولا تصرفو, اسراف مت کرنا, اور محنت سے روزی کماؤ, وقت کے اوپر زکات دے دینا, یہ مال تمہارے لیے بابرکت ہے, خوب استعمال کرو. تو دنیا کو دین کے طریقے سے استعمال کرنے کا اللہ نے حکم دیا, اور ساتھ میں بتا دیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها, ہم نے جو کچھ بھی زمین کے اوپر بنایا اور سجایا ہے نا, لنبلوہم, تاکہ ہم آزمائیں کہ ہمارے بندوں کے اندر کون ہے جو ایہم احسن عملا, اس دنیا کی چمک دمک میں رہتے ہوئے بھی بہترین عمل انجام دینے والا ہو. دنیا کی تمام تر نعمتیں ہیں, ساد و سامان ہے, راحت اور آرام ہے, اس میں بھی وہ شکر کے ساتھ, اللہ کی بندگی اور عبادت کے ساتھ, حلال کو ملحوظ رکھتے ہوئے, حرام سے بچتے ہوئے, حدود کو ملحوظ رکھتے ہوئے زندگی بسر کر رہا ہو. اور ایک انسان وہ ہے جہاں تھوڑا پیسہ آیا, تھوڑی عزت دولت شہرت مل گئی, اللہ میں کو فراموش کر بیٹھا, پھر ناچ گانے میں لگ گیا, عیاشی میں پڑ گیا, وہی نعمتیں جو اللہ پاک نے دی تھی اسی کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے, تو یہی نعمت اس کے لیے زحمت بن گئی, وبال جان بنے گی پھر. تو حضرت امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان, اس کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجا ہے آخرت کے ثمرات جمع کرنے کے لیے, لیکن وہ دھوکے میں رہتا ہے. فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے, ایک بادشاہ تھا جس کا ایک عظیم الشان باغ ہے, اس نے اپنے کسی جاننے والے کو موقع دیا, خالی ٹوکری دی اور انعام کا ایک چانس رکھا, اور ٹوکری دے دی کہ یہ میرا باغ ہے, اس باغ میں جاؤ, عمدہ سے عمدہ, قیمتی سے قیمتی, زبردست سے زبردست پھل چن کے اس ٹوکری کو بھر کے لاؤ, میرے پاس واپس آؤ گے تو تم جتنا زیادہ عمدہ اور قیمتی پھل لاؤ گے اتنا اونچا انعام پاؤ گے. یہ شخص خالی ٹوکری لے کے چلا ہے, اور بادشاہ نے بتا دیا کہ شرط ایک یہ ہے کہ جس میرے اس باغ کے اندر پارٹیشن ہے, الگ الگ حصے ہیں, جس حصے سے ایک مرتبہ گزر جاؤ گے دوبارہ اس میں تمہارا گزر نہیں ہوگا, بس جہاں سے گزرو گے اس میں سے جتنا تم نے جو اچھے سے اچھا عمدہ سے عمدہ چن لیا چن لیا, دوبارہ اس میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. مرحلہ وار یہ پورا میرا باغ ہے, اس کو عبور کرو اور عمدہ سے عمدہ, قیمتی سے قیمتی پھل سے میرے اس ٹوکرے کو بھر کے لاؤ, جتنا قیمتی پھل لاؤ گے اتنا قیمتی انعام پاؤ گے. اجازت ملی, یہ باغ کے دروازے سے داخل ہوا, گھوما پھرا, دیکھا تو باغ کے اندر بڑے عمدہ قیمتی قسم کے پھل ہیں. اس نے کہا بھی تو داخل ہوا ہوں, ذرا دیکھتا ہوں آگے کیا ہے, ہلکے ہیں یا عمدہ ہیں. اگلے مرحلے میں جب داخل ہوا تو اس سے بھی زیادہ عمدہ اور قیمتی زبردست, اس نے کہا یار یہاں تو اس سے بھی زیادہ اچھے, چلو اور آگے دیکھتا ہوں کیا صورت حال. اس سے آگے جب بڑھا تو اور زیادہ عمدہ اور اچھے, اچھے سے اچھے کے چکر میں وہ مرحلہ وار گزرتا رہا, یک لخت اچانک دیکھا کہ دروازہ ختم, باہر نکل گیا, جیسے ہوتا نا آر اور پار. یا رب, حضرت نوح کا وہ مقولہ یاد آ گیا کہ ہزار سال سے زیادہ اوپر زندگی پائی, وفات کے وقت جب ان سے پوچھا حضرت فرشتوں نے کہ حضرت آپ نے ہزار برس دنیا میں گزارے, اس دنیا کی اس طویل ترین زندگی کو, عمر کو آپ نے کیسے پایا؟ فرمایا بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک گھر کے دو دروازے ہوں، ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل گیا. تو انسان کی زندگی جو بھی ہو خواب و خیال ہو جاتی ہے، مختصر سی لگتی ہے، 100 سال بھی ہوں، 90, 80, 70 سال کیوں نہ ہو، وہ سب ایک خواب و خیال سا بن جاتا ہے. کام کا آدمی وہ ہے جو وقت کے اوپر کام کر کے اپنے لیے سرمایہ جمع کر لے. چلتے 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 تو فرمایا کہ وہ اچھے سے اچھے، عمدہ سے عمدہ کے چکر میں لالچ میں پڑا رہا کہ یہ اس سے اچھا تو آگے اور اچھا، چلو اور آگے سے بھروں گا، یہ اچھا، مرحلہ وار آگے بڑھتا گیا، عمدہ سے عمدہ پھل پاتا گیا، لیکن مزید سے مزید، عمدہ سے عمدہ کے چکر میں یک لگ دیکھا کہ باغ کی وہ حدود ختم اور اگلا دروازہ آ گیا باغ سے باہر، اب واپس پلٹنے کی اجازت نہیں ہے، تو ٹوکرا خالی کا خالی، ناکام و نامراد. فرمایا کہ دنیا کی زندگی میں انسان بچپن، لڑک پن، جوانی، ادھیڑ، بڑھاپا، یہ مرحلے، ابھی تو بچہ ہوں آگے چل کے، ابھی تو لڑکا ہوں آگے چل کے، ابھی تو نوجوان ہوں جوانی میں، ابھی تو جوان ہوں، مرحلہ وار آگے سے آگے بڑھتا ہے اور سوچتا ہے کر لوں گا کر لوں گا، ابھی جمع کروں گا، عبادات بھی کروں گا، نیکوکار بھی بن جاؤں گا، فلاں فلاں، مرحلہ وار آگے بڑھتا جا رہا ہے، یک لخت اچانک موت کا سائرن بجا، ملک الموت کی طرف سے گھنٹی بجی، اگلا دروازہ بند اور یہ دروازے سے پار. وہ ٹوکری خالی کی خالی جو اللہ پاک نے دی تھی کہ جھولی بھر کے لانا. الدنیا مزرعت الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بیج بوتے جاؤ، پھل چنتے جاؤ، آخرت کے اندر خزانہ بناتے جاؤ. کہ ابھی سے نہیں، آج نہیں کل کروں گا، یہ عبادت شروع کروں گا بس ابھی شروع کر لوں گا، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو کل، وہ کل کبھی آج نہیں ہوتی. جس انسان نے کرنا ہوتا ہے وہ عزم مصمم کر کے، جب کوئی نیکی کا ارادہ ہوا، حضرت ڈاکٹر صاحب حضرت والد ماجد کے پیر و مرشد فرمایا کرتے، جب کبھی نیکی کا کوئی دائیہ پیدا ہو، کوئی جذبہ پیدا ہو، فرمایا یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اس کی ناقدری مت کرنا، اللہ کا مہمان آئے، دل میں جذبہ اور دائیہ پیدا ہو کوئی بھی نیکی کا، کسی بھی عبادت کا، اور تم نے کہا چلو کر لوں گا، آسان ہے، آج نہیں کل کر لوں گا، کروں گا، اللہ کے اس آئے ہوئے مہمان کو ٹھکرا دیا، فرمایا دوبارہ پھر وہ پلٹ کر نہیں آئے گا. چانس ملا تھا، موقع ملا تھا، توفیق مل رہی تھی، دل کے اندر دائیہ پیدا ہو رہا تھا کسی بھی نیکی کرنے کا، کوئی جان یا مال کا، کوئی عبادت، موقع مل رہا تھا، صحت بھی تھی، عافیت بھی تھی اور حال ماحول بھی تھا، لیکن موقع ضائع کر دیا. فرمایا پھر اللہ کا یہ مہمان جس کو تم نے ناراض کر دیا دوبارہ پلٹ کر نہیں آئے گا. تو یہ تو امام غزالی کا واقعہ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مجھے یاد آیا، دنیا کی حقیقت پر جو انہوں نے بیان فرمایا، فرمایا کہ یہ تو باقاعدہ حکایت ہے جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا. ہوا یہ کہ آپ جا رہے تھے سفر پر، ایک شخص بھی آپ کے ساتھ ہو گیا، لالچی قسم کا تھا، دنیا کا متوالا تھا، اللہ پاک نے اس واقعے کے ذریعے دنیا کی حقیقت کو کھولا ہے. وہ بھی ساتھ ساتھ چل لیا. حضرت فرمانے، بھائی تم کہاں چلے؟ حضرت آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. بھائی میں تو اپنے کام سے جا رہا ہوں، کسی مقصد کے لیے میں سفر کر رہا ہوں. حضرت میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ، مجھے بھی اپنے ساتھ کر لیں. ساتھ چپک گیا. آگے جا کے جب کسی پڑاؤ پر، منزل پر رکے، تو وہاں حضرت کے ساتھ توشہ تھا، توشے کے اندر آپ نے روٹیاں کھولی، تو 3 روٹیاں تھیں. اسی دوران آپ نے دسترخوان لگایا. قصہ مختصر، وقت بھی چونکہ ہو رہا ہے، 6:03 پہ غروب آفتاب ہے، تو مختصر مختصر سنا دوں. آپ نے دسترخوان لگایا اور وہ روٹیاں نکالی، تو فرمایا بھائی روٹیاں تو 3 ہیں، ہم 2 ہیں، تو نکالنی تینوں، کہ چلو جس کو جتنی بھوک ہوگی اتنی کھا لے گا، جس کو اضافی ہوگی وہ کھا لے گا. تو ایک ایک روٹی دونوں نے کھا لی، ایک روٹی بھی رکھی بچی تھی. اور حضرت کسی کام سے اٹھ کر گئے، تو جب واپس آ کر دیکھا، دیکھا تیسری روٹی غائب. حضرت نے آ کے پوچھا بھائی وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ کہا وہ پتہ نہیں کہاں گئی، بھائی تم نے کھائی ہوگی، ہم تم دو ہی تو تھے ادھر. کہا نہیں نہیں یہ تو میں نے نہیں کھائی. تو اس طرح سے اس نے انکار کر دیا، صاف منکر ہو گیا. آگے چلے پھر، قصہ تھوڑا سا میرے ذہن سے اوجھل ہو رہا ہے. آگے چلے پھر جب دوسرا مرحلہ آیا، اس مرحلے میں پھر بھوک لگی، پھر آگے کہیں پڑاؤ ڈالا. اس پڑاؤ ڈالنے کے اندر پھر آپ نے علامیہ کی طرف سے ایک معجزہ نمودار ہوا، کہیں دور کوئی ہرن اور ہرن کا بچہ تھا. آپ نے ہرنی کے بچے کو بلایا، بھائی ادھر آؤ. وہ سیدھا سیدھا چلا آیا، اس ہرن کے بچے کو ذبح کیا، قربان کیا، اس کو سارن وارن بنایا، بھون بلس کے کھانا شروع کیا. کھانے کے بعد اس کی جو ہڈیاں وڈیاں تھیں ساری جمع کی، اور اس کے بعد فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ اور زندہ ہو جا. تو وہ بکری کا بچہ اٹھا اور زندہ ہوا، اس کا ہرن کا بچہ، اور یہ جا اور وہ جا دوڑ لگائی، جا کے سیدھا اپنی امی کے پاس مل گیا. ادھر بھوک بھی مٹ گئی، ادھر سے اللہ میاں نے معجزے کے طور پر اس کو دوبارہ زندہ بھی کرا دیا. یہ 2 مرحلے ہوئے. تیسرا مرحلہ میرے ذہن سے کچھ اوجھل ہوا، دوبارہ انشاءاللہ تازہ کر لوں گا پھر سنا دوں گا. آگے جب چلے پھر موقع ایسا آیا کچھ, اس موقع کے اندر بھی کچھ اس طرح کی بات چیت ہوئی کہ جہاں پر کوئی تقسیم کا معاملہ تھا, اور اس تقسیم کے معاملے کے اندر جب وہ معاملہ ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا بھائی ہم تو ہیں دو, اور یہ کوئی چیز تھی کیا معاملہ تھا وہ انشاءاللہ دیکھ لوں گا دوبارہ سے. تو آپ نے فرمایا بھائی ایک میرا ایک حصہ تیرا, اور یہ ایک حصہ چھوڑ دیتے ہیں یہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی تھی, جھٹ سے وہ بول پڑا تھا یہ تو میں نے کھائی تھی, جھٹ پٹ اس نے بھی اس پہ قبضہ کیا کہ یہ بھی میرا ہو جائے. وہ تیسرا مرحلہ انشاءاللہ دیکھوں گا پھر اگلے موقع میں بتا دوں گا زندگی بخیر. تو اس طرح ہوا. آگے چلے پھر آگے چل کے پھر جب بھوک پیاس لگی تو کوئی معاملہ ایسا آیا تو اللہ پاک نے پھر بطور کرامت بطور معجزہ آپ کو یہ معجزہ ظاہر کرایا. کچھ لینا دینا تھا تو آپ نے وہاں ریت کو جمع کیا, مٹی کو جمع کر لینے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے حکم سے سونا بن جا. پیسوں کی ضرورت تھی آگے کچھ خریداری کرنی تھی تو وہ مٹی کا ڈھیر یوں جمع کیا, اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس کو فرمایا کہ سونا بن جا, تو وہ دیکھا تو سونے کے ذرات میں تبدیل ہو گیا. وہ ڈھیری ہے پوری مٹی کا تودا جمع کیا وہ اس کو اللہ کے حکم سے سونا بن گیا. غالباً اسی موقع پر کوئی وہ ہوا تھا جس میں جھٹ پٹ اس نے کہا تھا وہ تو میری ہے, اس طرح کچھ ہوا تھا چکر. تو حضرت نے فرمایا بھائی تو انہی چیزوں کا شوقین ہے لہٰذا یہ سونا تجھے ہی مبارک ہو, اس طرح کر کے آپ خیر بات کر کے اس کو چلے گئے تھے. وہ اتنا بڑا ڈھیر پورا مٹی کا وہ جو سونا بن گیا نا یہ تو مالامال ہو گیا, میرے تو مزے آ گئے, بیچ راستے کے اندر اتنا سارا سونا مجھے مل گیا, اس کو اٹھا کے کس طرح سے گھر لے کے جاؤں گا. حضرت تو چلے گئے یہاں یہ جو مٹی کو سونا بنایا, اس کے بعد آگے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے اور اس کو یہاں سے چھوڑ دیا. یہ خوش ہو گیا کہ چلو مجھے تو سونا مل گیا, پیغمبر صاحب جا رہے ہیں جاتے رہے, یہ اس سونے کی ڈھیری کو لے کے بیٹھا ہوا اب سوچ رہا ہے کس طرح سے اس کو اپنے گھر منتقل کروں, چھوڑ کر جاتا ہوں پیچھے چوری نہ ہو جائے, اور اٹھا کے جاتا ہوں تو میرے پاس اتنا اسباب نہیں, کس طرح اس کو سمیٹوں, کس طرح بھروں, کہاں کہاں اٹھاؤں گا. اسی سوچ و بچار میں تھا کہ وہاں سے قسمت سے کوئی چور آ گئے, ان چوروں کی ٹولی نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا, اس کے پاس جب پہنچے دیکھا وہ سونے کی ڈھیری بھی ساتھ لگی ہوئی ہے. اچھا اب یہ بیٹھا ہوا کافی وقت سے تھا, جا بھی نہیں پا رہا کہ یہ سونا چوری ہو جائے گا, بھوک پیاس بھی لگ رہی ہے, ادھر سے چور بھی آ گئے. ان چوروں نے جب دیکھا کہ اتنا سارا سونا سامنے بکھیرے بیٹھا ہوا ہے اکیلا انسان, تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہمارا بھی اس میں حصہ لگا, اب یہ مرتا کیا نہ کرتا, پھنس گیا اکیلا تنے تنہا اور وہ زیادہ تھے. اس صورتحال میں پھر قصہ مختصر یہ کہ وہ انہوں نے کہا ہمارا بھی اس میں حصہ لگنا چاہیے, یہ حصہ تو بعد میں لگے گا, ہم بھی بھوکے تو بھی بھوکا, سب سے پہلے تو اس میں سے کچھ چیز لے جا کر کچھ نہ کچھ بازار سے خریداری کر کے لے آؤ, تم چونکہ یہاں جانے پہچانے ہو تم جاؤ کچھ خرید کے لاؤ, اس کے بعد پھر ہم لوگ یہاں کھا پی لیں گے, پھر اس کے حصے بنائیں گے, حصے ایسے بنائیں گے کہ ہر ایک حصے میں ایک ایک حصہ آ جائے, چار ٹکڑیوں میں اس کو بانٹ لیں گے, ایک حصہ تیرا, تین حصے ہمارے, ایک ایک آدمی کا تین افراد. اس طریقے سے انہوں نے یہ کیا اور اس کو مجبور کیا کہ جاؤ, وہ چونکہ زیادہ تھے تین افراد تھے چور, اس کو مجبور کر کے بھیج دیا کہ جاؤ بازار سے کچھ لے کر آؤ. یہ جب بازار کیا اس نے سوچا سارا سونا میرا تھا یہ مفت میں, چور آ کے اس پہ قابض ہو رہے ہیں, ان کا کیا حق بنتا ہے, میں چپ چاپ یہیں بازار سے پہلے کھانا کھا لوں اور ان کے لیے جو کھانے لے کے جاؤں گا اس میں زہر ملا دیتا ہوں تاکہ وہ مر جائیں گے, پھر میں اپنا سونا سمیٹ کے طریقے سے گھر نکل پڑوں گا. یہ پلاننگ کر کے جب وہ وہاں سے کھانا وانا کھایا, ان کے کھانے میں زہر ملا کے واپس پہنچا, ادھر شیطان نے ان کو اکسایا تھا کہ بھائی دیکھ وہ تو گیا ادھر, وہ اکیلا ہے, ہم تین ہیں, ہم اس کو کیوں حصہ دیں, ہم اس کے چار حصے کیوں کریں, ہم اس کے تین حصے کریں گے, اس کو تو مار کے کام تمام کریں گے, تو یہ چار کو ہم تین میں بانٹ لیں گے تو ہمارا حصہ اور بڑھ جائے گا, لہٰذا اس کو آنے دو, یک بار کی حملہ کر کے اس کو قتل کر دیں گے اور ہم چار کے بجائے تین حصے بنائیں گے, ہم تین حصوں میں اس کو اپنا اپنا حصہ لے کے چلتے بنیں گے. تو ادھر سے جب وہ آیا کھانا لایا اس میں زہر ملا کے آیا تھا, انہوں نے حملہ کر کے اس کو مار دیا, اور پہلے تو بھوکے تھے مزے سے کھانا کھایا, کھانا کھا لیں اس کے بعد تین حصے بنا کے اس کو لے کر چلیں گے. فرمایا کہ جب انہوں نے کھانا کھایا تو ان کا بھی کام تمام ہو گیا, ایک لاش اس کی پڑی ہے جو لالچی ساتھ چلا تھا, تین لاشیں ان کی پڑی ہیں جو چور آئے تھے اس پہ ناحق قبضہ جما رہے تھے. کچھ وقت کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب گزر واپس وہاں سے ہوا, دیکھو تو سونے کی ڈھیری اسی طرح جو کی تو پڑی ہے اور چار لاشیں پڑی ہیں اس پر, جو اس وقت ان کے ساتھ ان کے حواری تھے. فرمایا دیکھو دنیا کے لالچیوں کا یہ حال ہوتا ہے, نہ خود ملا نہ دوسروں کو ملا, یہ دنیا کے متوالے دنیا کے لالچی تھے نا, اس کو تو نصیب میں ہوا ہی نہیں, جان سے بھی گیا اور نہ سونا ہاتھ لگا, اور یہ جو آئے تھے دنیا کے لالچی بن کر اس پر پھر آپ نے سبق دیا کہ دیکھو جو بھی دنیا کا لالچی ہوگا دنیا اسی طرح ان کو ہلاک و برباد کرے گی. اس لالچ نے ان چاروں کو مروا دیا, ایک تو لالچ میں ساتھ چلا تھا ساتھ چھوڑ دیا اس سونے کے لالچ کے اندر, اور جو تین آئے تھے ان کے لالچ نے اس کو بھی مارا اور اس کے لالچ نے ان کو مارا. اس میں ایک سبق دیا گیا کہ جو دنیا کا لالچی اور حریص ہوتا ہے, آج ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کتنی قتل کتنی وارداتیں ہوتی ہیں روپیہ پیسے کے پیچھے, کاروبار کے پیچھے، پورے پورے اپنی سیاسی نظام کے پیچھے کہ ہمیں یہ فلاں فلاں کرنا ہے، فلاں کو راستے سے ہٹاؤ، فلاں کو مارو، فلاں کو لاؤ، فلاں کو لے جاؤ، پورا اس دنیا کے اندر. الدنیا فرمایا کہ سجن المؤمن و جنت الکافری، دنیا مومن کے لیے بمنزل قید خانے کے، کہ قید خانے میں انسان زیادہ دل نہیں لگاتا، اپنے اصل گھر کی تیاری پکڑتا ہے. تو یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے جہاں رہ کر انسان اپنے اصل گھر کی تیاری کرتا ہے. اور کافر کے لیے فرمایا کہ وہ جنت الکافر، کافر کی تو یہی جنت ہے، جو مزے اس کو یہاں مل گئے سو مل گئے، آخرت میں تو پھر وبال ہی وبال ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس دنیا کے اندر حقیقت سمجھ کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اطاعت اور فرما برداری ہمارے لیے آسان بنائے، ایک اور نیک بن کر جینا ہم سب کے لیے آسان فرما دے. باقی یہ کہ نمبر کا میں نے تذکرہ کر دیا، تو وہ نمبر آپ حضرات میں سے جو خاص طور پہ دور سے آتے ہیں، اگر واٹس ایپ کا نمبر خواتین بھی نوٹ کر لیں، پھر وہ اس پہ میسج کر دیں. مرد حضرات بھی جو دور سے آتے ہیں، وہاں وضو خانے کے کونے پر واٹس ایپ کا نمبر درج ہے، اس کو اس میں ایک میسج کر دیں گے. تو اس میں یہ کہ بر وقت کبھی بھی کوئی مصروفیت آ جائے، کوئی وجہ آ جائے جس کی وجہ سے ہمارا بیان نہ ہو رہا ہو، تو آپ حضرات کے لیے اس میں سہولت رہتی ہے کہ آج بیان ہوگا اور آج بیان کی چھٹی رہے گی، یہ میسج بر وقت مل جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ فصیح کی طبیعت ناساز ہے، اللہ پاک اس کو شفا کامل عطا فرمائے. ہمارے دوست غالباً وہی ہوگا اس کا آپریشن ہوا ہے، تو اللہ پاک اس کو شفا کلی عطا فرمائے. ام سعود، اللہ پاک انہیں بھی اور بھی حاضرین میں متعلقین میں جو بیمار ہوں، بچہ اور بچی ہے، بچہ ہے محمد اواب اور آئی سی یو میں تھا وینٹیلیٹر پر، چھوٹی بچی ہے ارہا، وہ بھی بیچاری آئی سی یو میں آکسیجن کا مسئلہ ہے، سانس نہیں بحال ہو رہا. اللہ پاک اسے بھی اور تمام بیماروں کو، جسمانی اور روحانی بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. صحت کی نعمت جو اللہ پاک نے عطا فرمائی، اسے دوام اور استحکام عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ ہم سب کا یہاں جمع ہونا، کہنا سننا قبول و منظور فرمائیے، ہم سب کو ایک نیک بنائیے، ایک کشتی کا سوار بنائیے، ہم سب کو یا اللہ اپنے دوستوں میں داخل و شامل فرمائیے، پاک صاف زندگی گزارنا ہمارے لیے آسان بنائیے. یا اللہ دن جا رہا ہے، رات آ رہی ہے، تیرے منادی مؤذنین تیری صدائیں بلند کر رہے ہیں، ایسے مبارک لمحات میں ہماری زندگی بھر کے تمام قصور اور خطاؤں کو معاف فرما کر پاک و صاف فرمائیے. اے الہ العالمین، ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا دیجیے، من کی مرادوں میں ارمانوں سے بڑھ کر کامیابی عطا فرمائیے. آپ علیم اور خبیر ہیں اپنے غیب کے خزانوں سے، یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائیے. ہمارے قرضوں کے بہت سے ہمیں خلاصی عطا فرمائیے، اپنے اپنے ذاتی گھر عطا فرمائیے، ذاتی سواریاں عطا فرمائیے، ذاتی کاروبار عطا فرمائیے، جائز اور حلال طریقے سے رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے. آل اولاد کی خوشیاں دکھائیے، جوڑیاں سلامت رکھیے، بڑوں کے سائے ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھیے. ہمارے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائیے، رونقوں سے آباد فرمائیے، خوشیوں سے شاداب فرمائیے. ہم سب کی یا اللہ جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے، عافیت دارین عطا فرمائیے، سعادت کاملہ سے مالا مال فرمائیے، عفت اور عافیت اور صحت کی نعمت کی یا اللہ مرتے دم تک دوام اور استحکام عطا فرمائیے. بے اولاد جوڑوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے. تو صاحب اولاد ہیں، ماں باپ کے لیے اولاد کو مطیع اور فرما بردار بنا کر آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. رشتوں کے سلسلے میں جہاں مشکلات ہیں، اللہ جوڑ کر رشتے عطا فرما کر ماں باپ کو اپنی اولاد کی خوشیاں عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں، تمام کی تمام ہمارے حق میں بھی قبول و منظور فرمائیے. جتنے شرور اور فتنوں سے آپ نے پناہ مانگی، تمام کے تمام شرور اور فتنوں سے اللہ ہم سب کو بھی آپ اپنی پناہ میں لے لیجیے. عافیت دارین عطا فرمائیے، سعادت کاملہ سے مالا مال فرما کر ساری زندگی سعادت مندی کے ساتھ گزارنا ہمارے لیے آسان بنائیے. نیک صحبتوں کی قدردانی نصیب فرمائیے، اپنے اولیاء کاملین کا ساتھ ہمیں نصیب فرمائیے، ہمیں بھی اپنے محبوب اور مقرب بندوں میں داخل و شامل فرمائیے. تجھ سے مانگو میں تجھی کو کہ سبھی کچھ مل جائے، سو سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے. ربا کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. ہم سب کو یا اللہ اپنا نور محبت عطا فرمائیے، نور معرفت عطا فرمائیے، عبادات کی حلاوت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین، تمام تر عبادات کو بر وقت اخلاص کے جذبوں میں سرشار ہو کر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائیے. تمام گناہ ہمارے لیے مشکل بنائیے، گناہوں کی دلدل سے ہمارے لیے نکلنا آسان بنائیے. اے الہ العالمین، اپنی مرضیات کے مطابق زندگی بسر کرنا ہم سب کے لیے آسان بنا دیجئے. یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے. حاسدوں کے حسد سے، مفسدوں کے فساد سے، دشمنوں کی دشمنی سے، جادو ٹونے سے، جن و انس کے شر و فساد سے، ہمیں بھی ہمارے خاندانوں کی بھی حفاظت فرمائیے. ہم سب کو ہمیشہ اپنے تمام اہل خانہ سمیت ہر قسم کے مہلک اور مضر امراض سے، وبائی اور موروثی بیماریوں سے تحفظ نصیب فرمائیے. ہر چھوٹی بڑی مصیبت سے، آزمائش اور امتحان سے، ہر قسم کے فتنوں اور خطرات سے ہماری بھی ہماری نسلوں کی بھی حفاظت فرمائیے. ہم سب کو ہمیشہ اپنے اہل و عیال، بال بچے، کنبے، گھرانے، خاندان کی خوشیاں ہی خوشیاں دکھائیے. ان میں سے کبھی بھی کسی کا دکھ، درد، تکلیف اور غم نہ دکھائیے. اے الہ العالمین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لمحات میں جو دعائیں مانگی ہیں، اللہم ھذا اقبال لیلک و ادبار نہارک و اصوات دعاتک فاغفر لنا، یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما کے بخشا بخشایا بنائیے، پاک و صاف فرما کے ہم سب کو اپنے گھروں میں واپس پلٹائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم و تب علینا انک انت التواب الرحیم، و صلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا و حبیبنا و قدوتنا و قرۃ اعیننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.